वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपको सलाम कहता है और इस वक्त मेरे साथ हैं
उमर बिन रियाज।
इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की शब के 11, भारत में 11:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में मंगल की सपहर के 2 बजे हैं। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान।
कौमी असेंबली की कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद हिंदू मैरिज एक्ट का मसौदा कानून कौमी असेंबली में पेश। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह फजलुर रहमान की VOA से गुफ्तगु। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील, तफसील कुछ देर बाद।
और आलमी खबरों में, शाम में तबाहकुन फिजाई हमलों से जख्मी होने वाले नौजवान की दिल हिला देने वाली खून आलू तस्वीर और वीडियो ने सोशल मीडिया पर दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली है।
तुर्की में 2 कार बम धमाकों में 6 अफराद हलाक और 120 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं।
भारतीय कश्मीर में शोरश को दबाने के लिए फौज और पुलिस के सख्त तीर इकदाम। नौजवान लेक्चरर की मारपीट के दौरान मौत वाकया हो गई। एहतजाजी हड़तालों और मुजाहरों का सिलसिला जारी। मैं हूं यूसुफ जमील, सिरे से तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी थोड़ी देर के बाद।
ये थी जनूबी एशिया से हमारे साथी यूसुफ जमील की एक रिपोर्ट की सुर्खी। और अब खबरें तफसील के साथ। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग के दौरान जनूबी वजीरिस्तान में आबाद महसूद कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद के 11,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। जनूबी वजीरिस्तान के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 6,500 से ज्यादा घरों की तामीर और मुरम्मत के लिए 1,80,000,000,000 से ज्यादा रकम तकसीम कर दी है, जबकि बाकी मांदा घरों की तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स के बंदोबस्त के लिए कहा गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान की इंतजामिया के एक आला अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में तस्दीक की कि मकामी आबादी के 11,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। वाजिर है कि कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ने 2009 में राह निजात के नाम से एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के बायस इस कबायली इलाके से लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। जनूबी वजीरिस्तान के असिस्टेंट पोलिटिकल मोहम्मद शुएब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अब तक जो जायजा रिपोर्ट तैयार की गई उसके मुताबिक 11,000 घरों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में जो जायजा रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें 6,500 घरों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की गई थी, जबकि दूसरे मरहले में मालूम हुआ कि मजीद 4,500 घरों को भी नुकसान पहुंचा। असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट मोहम्मद शुएब कहते हैं कि इनमें मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के अलावा ऐसे मकान भी शामिल हैं जिन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि जिन अफराद के घरों को नुकसान पहुंचा उनको मुआवजे की अदायगी का अमल भी जारी है।
उसमें हमने तकसीम किए हैं कोई 1,80,000,000,000 रुपए, तो ये मरहला भी खत्म होने वाला है और इसमें शामिल है इमदाद जो फुली डैमेज हाउस के लिए है वो 4,00,000 रुपया है और पार्शली के लिए 1,60,000 है। अभी दूसरा मरहला हमने इनके लिए कम्प्लीट किया है, सर्वे हो चुका है जिसको फेज 2 कहते हैं। फेज 2 में हमारे साथ जो केस लोड आया है वो 4,700 घर हैं। ये तकरीबन 1,51,00,000,000 रुपए बनते हैं। ये केस लोड हमने ऊपर भेजा हुआ है, तो इंशाल्लाह जब ये रिलीज हो जाएंगे तो ये भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
मोहम्मद शुएब का कहना था कि इलाके में सर्वे का अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के आखिरी शख्स को मुआवजे की अदायगी नहीं हो जाती।
अभी जो असेसमेंट हुई थी वो तकरीबन 11,000 घर हैं और अभी नेक्स्ट वीक से हमारा तीसरा सर्वे स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने घर तबाह हुए थे और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आखिरी घर को पैसे न मिले।
उनका कहना था कि इलाके से नकल मकानी करने वाले खानदानों में से एक बड़ी तादाद वापस अपने घरों में आ चुकी है।
रजिस्टर्ड फैमिलीज हमारे साथ थी 71,000 में, अभी तक 27,000 रजिस्टर्ड फैमिलीज जा चुकी हैं और इसी तादाद में 23,000 फैमिलीज जो थी वो अनरजिस्टर्ड ही वो सारी सब जा चुके अपने इलाकों में। हमारी कोशिश है कि दिसंबर तक सारे लोग अपने इलाकों को चले जाएं।
قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں اکثریت کا تعلق مسعود قبائل سے تھا اور یہاں سے نقل مکانی کرنے والوں کی اکثریت نے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اپنے عزیز و اقارب یا کرائے کے گھروں میں رہائش اختیار کی. اگرچہ واپس جانے والے افراد کی بحالی کے لیے بہت سے منصوبے شروع کیے گئے ہیں اور حکومت کی طرف سے نقد امداد کے علاوہ ضروری بنیادی اشیاء بھی فراہم کی گئیں، تاہم اب بھی بہت سے خاندان امداد کے منتظر ہیں. واضح ہے کہ جنوبی وزیرستان سے دہشت گردوں کی صفائی کے بعد لوگوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی تھی اور اس علاقے میں بہت سے ترقیاتی کام بھی شروع کیے گئے ہیں. جنوبی وزیرستان کے بعد شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں آپریشن ضرب عزم شروع کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے بھی لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
حکمران اتحاد میں شامل جماعت جمعیت علماء اسلام نے کہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو زبردستی ملک سے باہر نہ دھکیلا جائے. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جمعیت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستان کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کی ان کے ملک باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے. وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے.
تو مہاجرین کا پوری دنیا میں ایک مستقل قانونی طریقہ کار ہے اور اس میں اگر ظاہر ہے جی کہ جب باہر کی کوئی آبادیاں آتی ہیں تو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی شکایتیں تو جنم لیتی ہی ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی ضابطے ہیں، کوئی قانون ہے. اب 40 سال تک آپ نے کچھ لوگوں کو اس لیے رکھا کہ آپ نے ان کو پناہ دی ہے، اپنے گھروں میں رہنے کے قابل نہیں تھے. ان کے یہاں پر اگر کوئی جائیدادیں ہیں تو ان کا حق ہے، وہ اب چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ جن حالات میں یہ افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے افغانستان میں ویسے ہی حالات ہیں اور ان کی واپسی کے لیے وہاں کے حالات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے.
تو یہ سارا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور بجائے اس کے کہ یہ لوگ جو 40 سال تک آپ کے خدمات کے ممنون ہونے چاہیے تھے ان کو یہ ساری چیزیں بھول جائیں گی اور آپ کا یہ آخری رویہ جو ہے وہ ساری زندگی ان کو یاد رہے گا. تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے ملک سے نکالیں، ان کو اپنے قانون کے مطابق رہنے کا حق دیا جائے تا وقت کہ افغانستان کا معاملہ سیٹ ہو جائے اور پھر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہیں تو جائیں.
حالیہ ہفتوں میں اپنے وطن واپس جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں ایک نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا. اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی میں معاونت کر رہا ہے، تاہم اب بھی پاکستان میں 15 لاکھ مہاجرین قانونی طور پر مقیم ہیں اور اتنی ہی تعداد میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی ہے. پاکستان کی حکومت نے اندراج شدہ مہاجرین کی واپسی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے اس کو 31 دسمبر تک بڑھا دیا ہے. تاہم پاکستان میں رہنے والے اکثر افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں مقیم ہیں، یہاں ان کی جائیدادیں اور کاروبار ہیں اور ان کے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس سارے سلسلے کو فوری طور پر ختم کرنے سے ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں تقریباً 6 ہفتوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، تشدد کے تازہ ترین واقعے میں ایک نوجوان استاد سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ہلاک ہو گیا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ نوجوان کی ہلاکت مشتعل مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ہوئی، جبکہ نوجوان پروفیسر کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں کرفیو کے دوران چھاپہ مار کاروائیوں میں گھر سے اٹھایا تھا. اس بارے میں مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارتی کشمیر میں گزشتہ تقریباً 6 ہفتے سے جاری تحریک مزاحمت اور بد امنی کے خاتمے کے لیے فوج، نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس نے مل کر کوششیں تیز کر دی ہیں اور اس دوران سخت گیر اقدامات کے طور پر حفاظت دستے رات کی تاریکی میں نجی گھروں میں گھس کر گرفتاریاں عمل میں لا رہے ہیں. اس طرح کی کاروائیوں کے دوران اور دن میں بھی نجی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور مکینوں کی مار پیٹ کی جا رہی ہے، جیسا کہ لوگوں نے الزام عائد کیا ہے. ایسے کئی ویڈیوز سامنے آ گئے ہیں جن میں حفاظت دستوں کو مکانوں میں توڑ پھوڑ کرتے اور موٹر کاروں اور دوسری املاک کو نقصان پہنچاتے دیکھا جا سکتا ہے. ایسے کئی ویڈیوز سماجی ویب سائٹس اور یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیے گئے ہیں. اس طرح کی ایک کاروائی کے دوران فوجیوں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو دارالحکومت سری نگر کے مضافات میں واقع کھرو علاقے میں تقریباً 30 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا اور پھر جمعرات کو دن کے دوران ان میں سے ایک 27 سالہ شبیر احمد مونگو کی لاش لوٹا دی۔ قتل کیے گئے شخص کے بارے میں جو پیشے سے لیکچرر تھا، مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے فوجیوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ سرینگر کے ایک اسپتال میں درجن بھر ایسے نوجوانوں کا علاج کیا گیا جنہیں فوجیوں نے زدوکوب کیا تھا اور ان کے جسموں پر پٹائی کے ایک سے زیادہ واضح نشان تھے۔ کھیو کے لوگوں نے نامہ نگاروں کے سامنے ان تقریباً 30 نوجوانوں کے بارے میں زبردست تشویش کا اظہار کیا جو اب بھی فوج کی حراست میں تھے۔ سرینگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل نتن این جوشی نے بتایا کہ لیکچرر کی موت کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو حفاظت دستوں کی طرف سے ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں اور ہڑتالوں کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو گیا۔ حفاظت دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں اب تک 67 افراد ہلاک اور 6000 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 2 پولیس والے بھی تشدد کا شکار ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ عہدیداروں کا کہنا ہے 3500 اہلکار سنگباری کے واقعات میں زخمی ہو گئے ہیں۔ کرفیو پابندیوں اور اس سوابق کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے احتجاجی کیلنڈر، جس پر لوگ سختی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، کے نتیجے میں پوری وادی کشمیر میں معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ جمعرات کو حفاظت دستوں نے ان ٹرکوں اور دوسری گاڑیوں کو راستے میں روک لیا جو سرینگر کی طرف سبزیاں، دودھ اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء لے جا رہی تھیں، جبکہ بھارت کی مختلف تیل کمپنیوں نے وادی کشمیر کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری پیٹرولیم اشیاء، جن میں کھانا پکانے والی گیس بھی شامل ہے، کی سپلائی روک دی ہے۔ ان اشیاء کو اب تک ہڑتالوں اور دن میں کرفیو کے پیش نظر رات کے دوران بیچا اور خریدا جاتا رہا ہے، لیکن اب سرینگر اور وادی کشمیر کے بعد دوسرے شہروں میں رات کا کرفیو بھی نافذ کیا گیا ہے۔ حزب اختلاف اور تاجر انجمنوں نے ان اقدامات کو مقامی آبادی کا کافی حیات تنگ کرنے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد انہیں تحریک مزاحمت اور ایجیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے اور حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن حکام نے رات کا کرفیو نافذ کرنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ اب رات کے دوران بھی مظاہرے کرنے کا رجحان بڑھ رہا تھا اور عسکریت پسند حفاظت دستوں کو رات کے دوران ہدف بنانے لگے تھے، اس لیے کرفیو نافذ کر کے اس طرح کے واقعات پر روک لگانے کی ایک مخلص کوشش کی گئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغانستان میں تعینات امریکی اور نیٹو فوجی دستوں کے کمانڈر جان نکلسن نے افغانستان کے سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے سیاسی اختلافات کو پسے پشت ڈال دیں، ورنہ ان کے باعث شدت پسندوں کے خلاف عسکری محاذ پر حاصل کی جانے والی کامیابیوں کے اثرات زائل ہو سکتے ہیں۔ امریکی جنرل کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے درمیان سیاسی کشیدگی زور پکڑ رہی ہے، جس نے جنگ زدہ افغانستان میں قائم قومی حکومت کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ جنرل جان نکلسن نے کابل سے وائس آف امریکہ کو بھیجے گئے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات نیٹو اور امریکی مشن افغانستان میں جاری سیاسی عمل کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس عمل میں شریک تمام فریقوں کو صرف یہ پیغام ہے کہ اپنے سیاسی اختلافات کو سیکیورٹی کے میدان میں حاصل کی جانے والی ان کامیابیوں اور پیش رفت کو زائل کرنے کی اجازت نہ دیں جو گزشتہ چند ماہ میں حاصل کی گئی تھیں۔ شام میں تباہ کن فضائی حملوں سے زخمی ہونے والے نوجوان کی دل ہلا دینے والی خون آلود تصویر اور ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ شام میں سرگرم کارکنوں نے زخمی لڑکے کی یہ تصویر جاری کی ہے جس کا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا ہے اور وہ پریشان حال اور حواس باختہ ایمبولینس کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ حلب میں ایک فزیشین ابو العزیز نے جمعرات کے روز بتایا کہ زخمی ہونے والا 5 سالہ بچہ عمران ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ بچہ بدھ کی رات اسپتال لایا گیا تھا اور اس کے سر پر زخم آئے تھے، جن کا علاج کرنے کے بعد اسے فارغ کر دیا گیا۔ یہ نوجوان قطر جی کے علاقے میں، جو باغیوں کے قبضے میں ہیں، فضائی حملے میں زخمی ہوا۔ شام میں اقوام متحدہ کے نمائندے سٹیفن ڈی مستورا نے متحارب گروپوں میں جاری جنگ کے باعث انسانی امداد کے لیے قائم کی جانے والی ہیومینیٹیرین ٹاسک فورس کی سرگرمیوں کو معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
جنیوا سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے جناب مستورا نے صحافیوں کو بتایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ انسانی فلاح کے لیے کوئی کاروائی کیے بغیر یہ بات چیت بے سود ہوگی. انہوں نے شامی انسانی فلاح کے لیے قائم اس ٹاسک فورس کا اجلاس صرف 8 منٹ بعد ملتوی کر دیا. جناب مستورہ کے الفاظ میں,
ٹمارو از دی ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے اینڈ ان سیریا واٹ وی آر ہیئرنگ اینڈ سیئنگ از اونلی فائٹنگ, آفینسیوز, کانٹر آفینسیوز, راکٹس.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کل انسانی فلاح کا عالمی دن ہے اور شام میں ہم دیکھ اور سن رہے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے, جارحانہ اور مدافعتانہ, راکٹ, بیرل بم, مارٹر, جہنم کی آگ, توپ, نپام, کلورین, ہوائی حملے, خودکش بمبار. ہماری کوئی ایک بات بھی ایک ماہ کے عرصے میں کسی محصور علاقے تک نہیں پہنچی, کوئی ایک بات بھی نہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے لڑائی. اس وقت واضح طور پر کم از کم ہم جہاں سے دیکھ رہے ہیں ترجیح یہ ہے کہ لڑائی جاری رکھی جائے. جناب مستورہ نے کہا کہ صرف ورلڈ فوڈ پروگرام اس سے مستثنی ہے جس پر کامیابی سے عمل کیا گیا اور شام کے شہر دیر ازور کے محصور علاقوں میں 100 مقامات پر خوراک گرائے گئے. اسی دوران روسی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ روس نے ایرانی ہوائی اڈے ہمدان ایئر بیس سے شام پر فضائی حملوں کا آغاز کیا ہے. وزارت دفاع نے اپنی ویب سائٹ پر بھی بتایا کہ ان کے SU-34 طیاروں نے بدھ کو دیر اثر میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے. روس شام کے شہر حلب میں شدید لڑائی کے لیے ایرانی فضائی اڈے استعمال کر رہا ہے جہاں روسی افواج کی پشپناہی میں لڑنے والی شامی حکومتی افواج کے خلاف باغی لڑائی میں مصروف ہیں, جبکہ ماسکو اور واشنگٹن شام میں باہمی قریبی تعاون کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. اقوام متحدہ نے حلب میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے اور امن مذاکرات بحال کرنے پر زور دیا ہے. 2011 میں شروع ہونے والی اس جنگ کے نتیجے میں تنازعات کا خاتمہ تو نہ ہو سکا لیکن 2.5 لاکھ افراد اب تک اس جنگ میں لقمہ اجل بن چکے ہیں, جبکہ 1.1 کروڑ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. اسفر امام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ میں شام کی حکومت کی جانب سے سیاسی قیدیوں پر مبینہ تشدد اور 2011 سے لے کر دسمبر 2015 کے دوران 17,000 افراد کی حراست کے دوران مبینہ ہلاکت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. اس بارے میں ایڈورڈ برینن کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
شام میں حزب اختلاف کے سرگرم کارکنوں کی جانب سے جاری کردہ ایک غیر پیشہ وارانہ ویڈیو میں 2011 میں تنازع کے آغاز پر سیاسی قیدیوں پر حکومتی اہلکاروں کے تشدد اور بدسلوکی کو دکھایا گیا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2011 سے 2015 کے دوران شامی فوج کے قید خانوں میں 17,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے یا پھر ان کو مار دیا گیا. یہ رپورٹ اس قید اور تشدد سے گزرنے والے 65 افراد کی یادداشتوں پر مشتمل ہے. مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر فلپ لوتھر کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں شامل ہولناک کہانیاں شام کے خفیہ اداروں کے قائم کردہ بدنام قید خانوں میں روا رکھے جانے والے ظالمانہ تشدد کی آپ بیتیاں ہیں جن سے قیدی روزانہ گزرتے تھے. اس رپورٹ کو مرتب کرنے میں بنیادی کردار ادا کرنے والی شام کے لیے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ماہر کلاڈیا شیفلر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شام کی جیلوں میں تشدد روز مرہ کا معمول ہے لیکن اس کی شدت میں 2011 کے بعد ڈرامائی اضافہ ہوا ہے. شیفلر کہتی ہیں, میں 1987 میں مرتب کی جانے والی ایک پرانی رپورٹ پڑھ رہی تھی اور اس میں تشدد کے طریقے جنہیں اس وقت تحریر میں لایا گیا حال ہی میں ضبط تحریر میں آنے والے طریقہ کار سے زیادہ مختلف نہیں ہیں لیکن ان کی شدت میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. ایمنیسٹی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس منظم مار پیٹ سے بچ جانے والے بتاتے ہیں کہ اکثر اوقات تشدد کے دوران ان کے گرد قیدیوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا جن میں سے بعض کو بعد میں ہلاک کر دیا گیا اور کیسے زخمی ہونے والوں کو گندی اور متعفن جگہوں پر بغیر کسی طبی امداد کے رکھا جاتا تھا. ٹفٹس یونیورسٹی میں فارس سینٹر فار ایسٹرن اینڈ میڈیٹرینین اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ندیم شہیدی کہتے ہیں کہ صدر بشار الاسد کے دور اقتدار میں تشدد کی بہت سی طویل اور ظالمانہ کہانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں, زیادہ تر شامیوں کے لیے پیلمرا جیل وہ جگہ تھی جہاں شام کی حکومت تشدد میں مہارت حاصل کرتی تھی. جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے، اور جہاں سن 1980 کی دہائی کے دوران بدنام زمانہ قتل عام ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خوش قسمت لوگ مر گئے، کیونکہ اس قید خانے میں زندگی ایک مسلسل اذیت بن کر رہ جاتی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر شیفلر کہتی ہیں کہ جب ہم تاریخ کے آئینے میں مڑ کر اس سب کو دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ عالمی برادری رد عمل کے اظہار میں بہت سست رہی۔ ہم ضائع ہونے والی وہ زندگیاں بچا سکتے تھے، اور اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایسے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ مزید جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر نے دہشت گردی اور شدت پسندی میں ملوث ہونے کے شبے میں مزید 235,000 اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ ٹویٹر انتظامیہ نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اکاؤنٹس گزشتہ 6 ماہ کے عرصے کے دوران بند کیے گئے، جس کے بعد 2015 کے وسط سے اب تک شدت پسندی کے فروغ میں ملوث ہونے کے شبے میں بند کیے جانے والے اکاؤنٹس کی تعداد 360,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر بند کیے جانے والے اکاؤنٹس کی تعداد میں 2015 کے بعد سے 80% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹویٹر کے مطابق بیشتر اکاؤنٹس مختلف ملکوں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے فوراً بعد بند کیے گئے۔ ٹویٹر کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اسے ان صارفین کی دوسرے ناموں سے ٹویٹر پر واپسی روکنے میں بھی نمایاں کامیابی ہوئی ہے، جن کے اکاؤنٹس شدت پسندی کے شبہ میں بند کیے گئے تھے۔
جنوبی سوڈان کے سابق نائب صدر ریک ماچار ہمسایہ ملک جمہوریہ کانگو بھاگ گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ یا تو بیمار ہیں یا پھر زخمی ہو گئے۔ جمعرات کے روز اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے رپورٹروں کو بتایا کہ بدھ کے روز ریک ماچار اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جمہوریہ کانگو پہنچے۔ کانگو میں موجود اقوام متحدہ کے مشن نے ریک ماچار کی آمد پر کانگو کی حکومت کو مطلع کیا اور درخواست کی کہ انہیں پناہ فراہم کی جائے۔ ترکی میں تو دو کار بم دھماکوں میں 6 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ بم دھماکے کے جمعرات کو ترکی کے مشرقی علاقوں میں پولیس اسٹیشنز کے قریب ہوئے۔ پہلا کار بم دھماکہ صوبہ وان میں ہوا، جس میں ایک پولیس افسر اور دو شہری ہلاک جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جن میں 20 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس کے چند ہی گھنٹوں بعد الیزک کے علاقے میں پولیس اسٹیشن کے قریب بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ترکی نے 3,08,000 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد بظاہر ان لوگوں کے لیے جیلوں میں جگہ بنانا ہے جنہیں گزشتہ ماہ ناکام بغاوت کے بعد حراست میں لیا گیا ہے۔ اس بارے میں ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں ترکی کے وزیر انصاف بکر بزداک نے ان قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان موجودہ ایمرجنسی ضوابط کے تحت حکومت کی طرف سے حکم نامہ جاری کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ وقت سے پہلے اس رہائی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، تاہم ایک عہدیدار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صرف غیر متشدد قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور رہائی کے بعد ان قیدیوں پر خاص نظر رکھی جائے گی۔ گزشتہ ماہ ناکام بغاوت کے بعد سے اب تک تقریباً 20,000 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ترکی میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے مختلف اداروں کا کہنا ہے کہ جیلوں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے قیدی وقفوں میں سونے پر مجبور ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک ترکی میں موجود ایک ریسرچر اینڈرو گارڈنر کا کہنا ہے کہ حالیہ پکڑ دھکڑ سے پہلے بھی ترکی میں جیلوں کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، تاہم اس وقت صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔
The concerns that we've had regarding prisons, especially recently following the huge number of detentions following the coup attempt, is overcrowding in prison. So, I mean,
جیلوں کے بارے میں ہمارے خدشات ہیں، خاص طور پر بغاوت کی کوشش کے بعد جب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور جس سے جیلوں میں لوگوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ تاہم بہت ممکن ہے کہ قیدیوں کی اس رہائی سے شاید جیلوں کی حالت میں بہتری آئے۔ یہ الفاظ تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک ریسرچر اینڈرو گارڈن کے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پرانے قیدیوں کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ کی یہ کاروائیاں جاری رہیں گی۔ ترک حکومت نے خبردار کیا ہے کہ ناکام بغاوت میں شریک تمام افراد کا مکمل طور پر صفایا کیا جائے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اینڈرو گارڈن کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے والے لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھنے سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر مسٹر گارڈنر کے الفاظ.
Especially in the first week after the failed coup attempt, there were very serious allegations of ill-treatment in places of detention. Now there are concerning reports of arbitrary practices in prison.
خاص کر ناکام بغاوت کی کوشش کے بعد پہلے ہفتے میں حراستی مراکز میں لوگوں کے ساتھ برے سلوک سے متعلق بہت سنگین الزامات لگائے گئے تھے. اس وقت بھی جیل میں قیدیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کے بارے میں آنے والی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عدالت سے جیل منتقل کرتے وقت لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ الفاظ تھے اینڈرو گارڈنر کے. ترک حکومت نے کہا ہے کہ لوگوں کو حراست میں لینے کی یہ کاروائیاں جاری رہیں گی. پرانے قیدیوں کی رہائی اور جیلوں میں مزید جگہ بنانے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مزید لوگوں کو حراست میں لیا جائے گا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نامہ نگاروں کے ساتھ اپنی ملاقات میں جنوبی سوڈان کے اول نائب صدر تابان ڈینگائی نے میڈیا کے ارکان سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ یوبا کے ارد گرد لڑائی کے بارے میں غلط خبریں پھیلا رہے ہیں کئی بار اس پر زور دیا کہ انہیں اپنی رپورٹنگ میں سچائی سے کام لینا چاہیے.
This is not true. The country is in peace. It is quiet in the whole region of Upper.
وہ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. ملک میں امن ہے. نیل کے پورے بالائی علاقے میں خاموشی ہے اور تمام علاقوں میں جہاں سے میں آیا ہوں کہیں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی. واؤ کے علاقے میں جو بحران آیا تھا اس پر قابو پا لیا گیا ہے اور اب وہاں بھی امن ہے. یوبا کے ارد گرد بھی کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر کہیں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو رہی ہیں تو وہ ملک کے مغربی حصے میں ہو سکتی ہیں یا جمہوریہ کانگو کی سرحدوں کے ساتھ، خاص طور پر مغربی استوائی علاقوں میں. سامعین، یوبا میں جولائی میں ہونے والے تشدد کے واقعات کے بعد سے ایک کمزور فائر بندی جاری ہے، لیکن استوائی علاقے کے آس پاس اور بہار الغزال کی سابق مغربی ریاست میں سابق عہدیداروں کائر اور مچار کی حریف فورسز میں جاری لڑائیوں کے بارے میں کبھی کبھار خبریں ملتی رہتی ہیں. ڈینگ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت نے صدر سالوا کیر اور سابق نائب صدر اول مچار کی فورسز کو یکجا کرنے کو ترجیح دی ہے اور ان کا ہدف مئی سن 2017 تک ایک متحد فوج کا قیام ہے. ایک بار پھر ان کے الفاظ. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے مہینے کا بحران پیرل آرمیز کی وجہ سے آیا تھا، جس کے نتیجے میں یوبا میں ہلاکتیں ہوئیں اور جن کی وجہ سے سابق نائب صدر اول کو یوبا سے دور جانا پڑا تھا. سامعین، جب مچار نے یوبا چھوڑا تو ان کی جگہ ڈینگ کو مقرر کیا گیا تھا. اس عمل کو حزب اختلاف کے کچھ ارکان نے غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا. اول نائب صدر ڈینگ کہتے ہیں کہ ان کی تعیناتی امن معاہدے کی شرائط سے مطابقت میں ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مچار جہاں کہیں بھی ہیں انہیں پورے جنوبی سوڈان کے اندر یا کسی دوسرے افریقی ملک میں ان کی پسند کی جگہ تک پرامن راستے کی درخواست کرنی چاہیے، جہاں انہیں اپنی سیاسی جماعت منظم کرنی چاہیے اور پھر 2018 کے انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے اس بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا کہ اگر اپنا پرانا عہدہ سنبھالنے کے لیے مچار لوٹ آتے ہیں تو وہ کیا کریں گے.
My comrades in the SPLM in opposition decided to put me in the position. I gladly accepted this.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف کی پارٹی سپلم میں میرے ساتھیوں نے مجھے اس عہدے پر لانے کا فیصلہ کیا. میں نے اسے خوش دلی سے قبول کر لیا. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر میرے عہدہ چھوڑنے سے جنوبی سوڈان میں امن آ سکتا ہے تو میں وقت آنے پر ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت میں جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کسی کے انتظار میں امن کے نفاذ میں تاخیر نہیں کر رہا. ڈینگ کا مزید کہنا تھا کہ انہیں امریکی امدادی کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے حالیہ الزامات کے ساتھ ساتھ جولائی میں یوبا کے ایک ہوٹل کے احاطے میں ایک مقامی صحافی کے قتل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے.
سامعین، یہ تھے یہ تھیں شہناز عزیز جو جل کریک کی بھیجی ہوئی رپورٹ پڑھ رہی تھی، جس میں بتایا گیا کہ جنوبی سوڈان کے اول نائب صدر تابانگ ڈینگ گائے نے نیروبی میں نامہ نگاروں سے ملاقات کی۔ وہ کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا سے ملاقات کے لیے نیروبی آئے تھے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل اور عمیر ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستان کی پارلیمان میں ہندوؤں کی شادی بل، جس پر طویل عرصے سے بحث جاری تھی، منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ قانون اور انصاف سے متعلق اسٹینڈنگ کمیٹی نے فروری میں اس بل کو ایوان میں پیش کرنے کے لیے منظور کیا تھا۔ بل کو حکمران جماعت کی حمایت حاصل ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی طرف سے رواں سال فروری میں منظور کیے جانے والے ہندو میرج ایکٹ کے مسودہ قانون کو بالآخر منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین بشیر محمود ورق نے کہا کہ ہندو برادری کی تقریباً تمام ہی تجاویز کو مسودہ قانون میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مجوزہ قانون کے مسودے کی تیاری میں ہندو برادری کے نمائندوں کے علاوہ دیگر تمام فریقوں سے بھی مشاورت کی گئی اور ان کی تجاویز کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا۔ اس مسودہ قانون پر پارلیمانی کمیٹی میں تقریباً 10 ماہ تک بحث اور غور کیا گیا اور کمیٹی سے منظوری کے 6 ماہ بعد اسے بدھ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس مجوزہ قانون کی تیاری میں پیش پیش ہندو برادری کے رکن قومی اسمبلی رومیش کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ اس کام میں وقت لگا، لیکن ان کے بقول یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔
میرا ہی ڈرافٹ ہے، مگر اس کے اندر ایک دو جو پوائنٹس تھی جو فورسڈ کنورژن کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی، ان چیزوں کو جو سپورٹ نہیں کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے سے ہونا اچھا ہے اور بہتری ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت میاں نواز شریف کی قیادت میں، تو آگے چل کے جو ہے اس کے فوائد ہی ہوں گے، نقصان نہیں ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ہندو برادری کے لوگوں کی جبری طور پر مذہب کی تبدیلی روکنے کا معاملہ اگرچہ الگ ہے، لیکن وہ اس مسودہ قانون میں اس کو حصہ بنانے کے خواہاں تھے۔
نہیں، فورسڈ کنورژن علیحدہ معاملہ ہے، میرج رجسٹریشن علیحدہ معاملہ ہے۔ میں نے یہ فورسڈ کنورژن کو اس وجہ سے اس کے اندر ترجیح دی تھی کہ میں اسی کے اندر فورسڈ کنورژن کو روک لوں، جس کی وجہ سے میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا تھا، مگر وہ نہیں ہوئی چیزیں۔ اگر بہتری یہ بھی اتنا بھی ہوا ہے تو بھی بہت ہے۔
ملک میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والوں کی شادیوں کے اندراج سے متعلق قانون نہ ہونے پر سپریم کورٹ بھی پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ پاکستان میں ہندو برادری کا موقف ہے کہ شادی کا اندراج ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں ہندو برادری کو بہت سی مشکلات کا سامنا رہا ہے، کیونکہ قانون کی عدم موجودگی کے باعث بہت سے قانونی معاملات میں کسی بھی جوڑے کے لیے اپنی شادی شدہ حیثیت کو ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی پریس کلب کے باہر تدم مرگ بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ایم کیو ایم کا یہ احتجاج اپنے کارکنوں کی مبینہ گرفتاریوں اور غائب کیے جانے کے واقعات کے خلاف ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اپنے کارکنوں کی مبینہ گرفتاریوں اور گمشدگیوں کے خلاف تا دم مرگ بھوک ہڑتال کر رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے گزشتہ شب کراچی پریس کلب پر اس تا دم مرگ بھوک ہڑتال کا آغاز کیا، اور جمعرات کو یہ بھوک ہڑتال اپنے دوسرے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
انسانی حقوق کے بے پناہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایم کے ایم نے مسلسل گزشتہ 3 سالوں سے مظاہرہ کرتی چلی آئی ہے، کبھی پریس کانفرنس کیا ہے، کبھی پروٹیسٹ ریلی نکالی ہے، کبھی مظاہرہ کیا ہے، کبھی بھوک ہڑتال کی ہے، لیکن ان تمام پر امن راستہ اپنانے کے باوجود ایم کے ایم کے بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ ہم مسلسل چھاپے، گرفتاریاں اور زیادتیں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے ایم کے ایم نے جمہوریہ اصولوں کے عین مطابق انتہائی پرامن تادم مرد بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے، اور آج ایک ایم این اے، ایک لوچنگ بھائی، 2 عدد ایم پی اے بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب کل ملا کے 16 افراد بھوک ہڑتالی کیمپ پہ بیٹھے ہیں۔
تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات اور ایم کیو ایم کی تعدم مرگ بھوک ہڑتال کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا.
اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں صداقت ہے, لیکن اس بات میں بھی کوئی ابہام نہیں کہ شہر میں ان کی سپورٹ کے لیے جو ایلیمنٹ تھا, جو ماؤنٹ اپ کرتا تھا ریزسٹنس, وہ ایلیمنٹ اب سچویشن سے بالکل سبٹریکٹ ہو گیا ہے. اس میں جو ایم کیو ایم کی اسٹرینتھ ہے وہ اس کی سائلنٹ الیکٹورل سپورٹ ہے. الیکشن ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کو ووٹ پڑتا ہے, اور اس سپورٹ کے بلبوتے پر میرے خیال میں انہوں نے یہ بھوک ہڑتال کا انتہائی قدم اٹھایا ہے. کوئی نہ کوئی بیچ میں مصالحت کا ایلیمنٹ آ جائے گا, لیکن کیا اس مصالحت کے ایلیمنٹ کے بعد ایم کیو ایم کے کنسرنز ایڈریس ہوں گے, یہ سوالیہ نشان ہے. وہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں ستمبر 2013 سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے. اس آپریشن میں ہزاروں کاروائیوں میں مجرموں اور دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد ماری جا چکی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد گرفتار کی گئی ہے, اور ان کاروائیوں میں بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن سب کی مشاورت سے شروع کیا گیا تھا. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا. لیکن صوبہ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں, جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ حساس اداروں کی مدد سے یہ آپریشن بلا تفریق تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے اور کسی جماعت کے خلاف نہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں کے ساتھ جھڑپ میں یوکرینی فوج کے 3 اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. ملک کے شورش زدہ مشرقی علاقے کے لیے یوکرینی صدر کے نمائندہ خصوصی الیگزینڈر موتوزیانک نے جمعرات کو فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ روس نواز باغیوں کی جانب سے 30 کلومیٹر طویل جنگ بندی لائن کے پار سرکاری فوج کے مورچوں پر گولہ باری گزشتہ 24 گھنٹے سے جاری ہے. انہوں نے کہا کہ بدھ سے اب تک باغی یوکرینی فوج پر 500 سے زائد مارٹر اور 300 سے زائد توپ کے گولے برسا چکے ہیں. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے خبردار کیا ہے کہ اگر باغیوں نے مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو وہ علاقے میں مارشل لا نافذ کر کے اپنی فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دیں گے. گزشتہ ہفتے روس نے یوکرین کی فوج اور انٹیلیجنس اداروں پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ کرائمیا میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. کرائمیا یوکرین کا حصہ تھا جہاں کی مقامی حکومت نے مشرقی یوکرین میں 2 سال قبل مسلح بغاوت کے آغاز پر علاقے کے روس کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا تھا. اس الحاق کو یوکرین, امریکہ اور یورپی ملکوں نے تسلیم نہیں کیا ہے. یوکرین کی حکومت نے کرائمیا میں حملوں کی منصوبہ بندی کا روسی الزام مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اس طرح کے الزامات کی آڑ میں مشرقی یوکرین میں دوبارہ سے محاذ آرائی کا آغاز چاہ رہا ہے.
امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر نے جمعرات کے روز لوئیزیانا میں بحالی کی کوششوں کا جائزہ لیں گے, جہاں غیر معمولی طور پر شدید سیلابوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے. بیٹا روج کے علاقے میں پچھلے ہفتے 75 سینٹی میٹرز تک بارشیں ہوئیں, جو ایک ریکارڈ تھا. اس کے نتیجے میں آنے والے شدید سیلابوں میں اندازن 40,000 گھروں کو نقصان پہنچا. ہنگامی انتظامات کے وفاقی ادارے فیما کے عہدیدار اور رضاکار گزشتہ چند روز سے علاقے میں موجود ہیں, اور ان کے علاوہ ریڈ کراس کے رضاکار بھی وہاں مدد کر رہے ہیں. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. اس بارے میں خالد حمید بیک کی رپورٹ.
امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں اس آگ پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے جس میں منگل کے روز سے 12,000 سے زیادہ ہیکٹر رقبہ جل گیا ہے. یہ آگ شمالی پہاڑی علاقے کے شہر سین برنرڈینو میں لگی, جس سے جھاڑیاں جل گئیں اور وسیع تعداد میں سفید اور سیاہ دھواں آسمان پر پھیل گیا. 1500 سے زیادہ فائر فائٹرز پہلے ہی آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور مزید ان کی امداد کے لیے پہنچ رہے ہیں. محکمے کے انفارمیشن آفیسر ہینری ہیرینا نے بتایا,
It's burning in very steep, rugged terrain with an accumulation of dead fuel buildup as a result of the fire, as a result of the drought, excuse me. We're in the fifth year of drought.
انفارمیشن آفیسر ہینری ہیرینا کہہ رہے ہیں یہ آگ دشوار گزار راستوں کے ڈھلوانوں پر پھیل رہی ہے اور اس کی وجہ سے اور خشک سالی کی وجہ سے ڈھیروں راکھ اور ملبہ جمع ہو رہا ہے. معاف کیجیے گا, خشک سالی کا یہ پانچواں سال ہے اور پھر سخت گرم موسم اور ہواؤں نے اس آگ کو بھڑکا دیا ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت شدید ہے. یہ تھے محکمے کے انفارمیشن آفیسر کے الفاظ.
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ پر پھر تنقید کی ہے. اس بارے میں خالد حمید بے کی زبانی ایک رپورٹ.
امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن نے بدھ کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی مہم کی ٹیم میں تبدیلیوں کو بدھ کے روز مسترد کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو امیر لوگوں کے ٹیکسوں میں کٹوتی کرے گا, جبکہ وہ چاہیں گی کہ صاحب ثروت افراد زیادہ ٹیکس ادا کریں. اوہایو میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کا کہنا تھا,
I think it's fair to say that Donald Trump has shown us who he is. He can hire and fire anybody he wants from his campaign. They can make him read new words from a teleprompter.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں, میرے خیال میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں دکھایا ہے کہ وہ کون ہے. وہ اپنی ٹیم کے کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت نکال سکتا ہے اور پھر رکھ سکتا ہے. وہ اس کے ٹیلی پرومپٹر سے پڑھنے کے لیے نئی تقریر تیار کر سکتے ہیں, لیکن وہ ابھی بھی وہی شخص ہے جو گولڈ سٹار خاندانوں کی تذلیل کرتا ہے اور عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے.
پاپوا نیو گینی میں قائم آسٹریلوی حراستی مرکز کو آسٹریلیا کی حکومت نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ پاپوا نیو گینی کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا گیا جس میں مینس جزیرے پر قائم حراستی مرکز کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا. اس فیصلے کے نتیجے میں اس حراستی مرکز میں موجود غیر ملکی قیدیوں کے مستقبل کا مسئلہ آسٹریلوی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اس پیچیدہ سیاسی اور قانونی صورتحال کے بارے میں سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فل مرسر کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
بدھ کے روز پاپوا نیو گینی کے وزیر اعظم پیٹر اونیل نے مینس جزیرے میں قائم عقوبت خانے کو بند کرنے کا اعلان کیا. ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کے مہاجرین کے محکمے کے وزیر سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قید 850 افراد کا مستقبل کیا ہوگا. ان میں سے بیشتر کا تعلق افغانستان, ایران, عراق اور شام سے ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کسی دوسرے غیر ملکی عقوبت خانے میں منتقل کر دیا جائے. ایک چھوٹے سے جزیرے نارو میں بھی آسٹریلیا کے زیر انتظام ایک قید خانہ قائم ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر بچوں اور عورتوں سمیت زیر حراست افراد کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی ہیں. ماضی میں آسٹریلیا نے کمبوڈیا اور ملائیشیا سے کہا تھا کہ ان کو وہ اپنے ملکوں میں سیاسی پناہ دے دیں. آسٹریلیا کی وزارت مہاجرین کے وزیر پیٹر ڈیٹون کا کہنا ہے کہ مینس جزیرے کے اکثر قیدی اپنے ملکوں کو واپس جانے کے لیے رضامند ہیں. ان کے الفاظ,
We provide thousands of dollars of taxpayers' assistance to provide packages of support to help those people return back to their country of origin.
ہم نے ان لوگوں کو ان کے آبائی ملکوں میں بھیجنے کے لیے ہزاروں ڈالر فراہم کیے ہیں اور سینکڑوں افراد نے اس پیشکش سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. سری لنکا, ویتنام اور بھارت جیسے ملکوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے ملکوں کو واپس جانا نہ چاہیں اور انہیں کسی دوسرے ملک میں بھی پناہ نہ ملے تو پھر انہیں زبردستی ان کے ملکوں کو واپس بھیج دیا جائے گا. ایران کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے, یہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. اپریل میں پاپوا نیو گینی کے ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ مینس جزیرے میں لوگوں کو قید رکھنا غیر قانونی ہے. آسٹریلیا اور پاپوا نیو گینی کے وزراء کے درمیان اس کے بارے میں مذاکرات ہوئے اور طے پایا گیا کہ یہ فیصلہ حتمی ہے, تاہم اس عقوبت خانے کے بند ہونے کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے. آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ سیاسی پناہ کے متلاشی ان قیدیوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے انہیں دوسرے آف شور قید خانوں میں بھیجنا بہتر ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چین نے دنیا کا پہلا سیٹلائٹ مدار میں روانہ کیا ہے جس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس سے موازلات کو زمین کی جانب بھیجا جا سکے گا اور توقع ہے کہ یہ ہیکنگ سے محفوظ ہوگی۔ سیٹلائٹ کو منگل کے روز گینسو کے صوبے میں واقع شمال مغربی صحرائے گوبی کے ایک فوجی اڈے سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ سیٹلائٹ کا وزن 600 سے زائد کلو گرام ہے، جسے میشیس کا نام دیا گیا ہے۔ میشیس 5ویں صدی عیسوی میں جنم لینے والے چینی فلسفی اور سائنس دان تھے۔ یہ سیٹلائٹ ہر 90 منٹ بعد زمین کے گرد چکر مکمل کرے گا۔ سرکاری زنوا خبر رسائی ادارے نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ کے 2 سالہ مشن کے دوران ہیکنگ سے پاک اس مواصلات کا ثبوت مل سکے گا کہ خلا سے زمین تک توڑی نہ جا سکنے والی چابیوں کی جزیات کی شبیہ کی ترسیل کس طرح سے ہوتی ہے۔ موریس جونز کا تعلق غیر وابستہ آسٹریلیائی خلائی تحقیق سے ہے، جو چین کے خلائی پروگرام کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتنا ناقابل توڑ کمیونیکیشن سسٹم پہلے نہیں بنایا گیا۔ باوجود اس یقین دہانی کے کوئی بھی ٹیکنالوجی ناقابل تسخیر نہیں، جونز نے کہا کہ خلا میں اس کا استعمال چینی سائنسدانوں کی جانب سے حاصل کردہ اہم پیش رفت کا درجہ رکھتا ہے۔ جونز نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 15 برسوں کے دوران امریکی خلائی پروگرام چین سے پیچھے رہ جائے گا اگر امریکی خلائی تحقیق کے شعبے میں مزید وسائل مختص کرنے کا عزم ظاہر نہیں کیا گیا۔
امریکی اولمپک ٹیم نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کی تیراکی کی ٹیم کے 2 ارکان گنر بینڈز اور جیک کانگر کو بدھ کو ریو ڈی جینیرو کے ایئرپورٹ پر روکنے کے بعد اس وقت کچھ دیر کے لیے تحویل میں لے لیا گیا تھا جب وہ وطن واپس جانے کے لیے جہاز پر سوار ہونے والے تھے۔ تاہم بعد ازاں ان 2 تیراکوں کو پولیس نے اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جمعرات کو پیش آنے والے واقعے سے متعلق تحقیقات میں تعاون کریں گے اور مزید معلومات فراہم کریں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان 2 تیراکوں کو اس وقت تک برازیل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ پولیس سے مزید بات نہیں کر لیتے۔ پولیس کی طرف سے یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب ان کے ایک ساتھی تیراک روئن لاکٹی کے دعووں کی پولیس چھان بین کر رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان تینوں کو ان کے ساتھی جیمز فیجن کے ہمراہ رواں ہفتے ان افراد نے لوٹ لیا تھا جنہوں نے اپنی شناخت پولیس افسروں کے طور پر کرائی تھی۔ بدھ کو برازیل کی ایک عدالت کے جج نے لاکٹی اور فیجن کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جج نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ انہوں نے رواں ہفتے اپنے لٹنے کے واقعے سے متعلق متضاد بیانات دیے تھے۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب وہ فرانسیسی ٹیم کی طرف سے دی گئی ایک ضیافت میں شرکت کے بعد کھلاڑیوں کے لیے قائم کیمپ میں واپس آ رہے تھے۔
شام میں تباہ کن فضائی حملوں سے زخمی ہونے والے نوجوان کی دل ہلا دینے والی خون آلود تصویر اور ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ شام میں سرگرم کارکنوں نے زخمی لڑکے کی یہ تصویر جاری کی ہے، جس کا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا ہے اور وہ پریشان حال اور حواس باختہ ایمبولنس کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اسی اثنا میں اقوام متحدہ کے شام میں نمائندے سٹیفان ڈی میسٹورا نے شام میں جاری لڑائی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، جو محصور علاقوں میں ضرورت مند افراد کے لیے امدادی سامان کی ترسیل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی امداد کی فراہمی کی ٹاسک فورس کی جمعرات کے روز جنیوا میں میٹنگ مختصر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا، جس میں خواہشوں اور وعدوں کے بجائے اقدامات پر بات ہوگی۔ انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ شام کی جیلوں میں مبینہ طور پر منظم تشدد کے سبب 17,000 قیدی ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ہلاکتیں 2011 سے دسمبر 2015 کے درمیان ہوئیں۔ ایمنیسٹی کے مطابق یہ رپورٹ 65 ایسے افراد کی یادداشتوں کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے جنہیں جیلوں میں تشدد کا سامنا رہا۔ تنظیم کے شام سے متعلق ماہر کلاڈیا سیلفر نے کہا کہ شام میں قیدیوں کے خلاف تشدد طویل عرصے سے استعمال کیا جاتا رہا، تاہم ان کے بقول 2011 کے بعد سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com،
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک زمانہ تھا جب بچے کو بوتل سے دودھ پلانا ایک سہولت اور ایک رواج بن گیا تھا، مگر بوتل کے دودھ کے ساتھ بچے کے اندر جانے والے جراثیم نے طبی ماہرین کو مجبور کر دیا کہ وہ ماؤں کو تلقین کریں کہ بوتل سے دودھ پلانا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک کہ بوتل کو پوری طرح جراثیم سے پاک نہ کر لیا جائے. ساتھ ہی ماں کے دودھ پر جدید تحقیق میں بھی اضافہ ہوا اور پوری دنیا میں اس بات پر زور دیا جانے لگا ہے کہ ننھے بچوں کی بہترین غذا ماں کا دودھ ہے. اور اب یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ ماں گھر سے باہر کام کرتی ہے اور بچے سے دور ہے تو اسے اپنا دودھ کیسے دے. جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے طبی ماہرین نے ماں کے دودھ کو محفوظ بنانے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں. آئیے بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں تک محفوظ ہے. ڈاکٹر بھٹا، آج کل مائیں اپنا دودھ نکال کر محفوظ کر لیتی ہیں، جو کام کرنے والی مائیں ہیں دفتر کے اوقات میں اور اس کے بعد بچے کو پلاتی ہیں، کیا یہ محفوظ طریقہ ہے؟
جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفوظ ہے. دیکھیں، ہر دور میں ہر وقت کے ساتھ تھوڑا سا انسان کو اپنے طریقہ کار کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اب آج کل کافی خواتین جو ہیں وہ ورک فورس میں شامل ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ جس طرح دودھ نکالیں یا خارج کریں، وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ طریقہ صحیح ہو. پھر اس کے بعد اس دودھ کو بالکل کسی صاف کنٹینر میں رکھیں آپ، اور اس کو فریج میں رکھیے، کھلی ماحول میں نہ رکھیں. عام طور پہ اگر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق سے دودھ ایکسپریس کیا جائے، بڑی آسانی سے 24 گھنٹے تک وہ فریج میں محفوظ رہ سکتا. تو کام کرنے والی خواتین کے لیے ایک سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ کو ضروری نہیں کہ ایک اپنا کام چھوڑنا پڑے یا پارٹ ٹائم نوکری کرنی پڑے. اگر آپ اللہ کے فضل سے صحت مند ہیں اور دودھ بھی صحیح آ رہا ہے، تو بڑی آسانی سے 1-1.5 فیٹ جو ہے اپنی ایکسٹرا وہ پمپ کر کے رکھ سکتی ہیں جب تک کہ آپ اپنے کام سے واپس نہ آ جائیں. اس سے بہتر کہیں اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ایسے ادارے ہیں جہاں کے عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیدائش کے فوراً بعد کام پہ آنا چاہ رہی ہیں پہلے 5-6 ماہ میں، اس میں ایسی کرشز ہوں جہاں کے بچوں کو لا کر والدین جو ہیں وہ ان کے والد یا اور اہل خاندان بچوں کو دودھ پلوا سکیں. میں خود اتنا عرصہ جن اداروں میں خود کام کرتا رہا ہوں، وہاں ہم نے یہ سہولت میسر کی ہے اپنی ٹرینیز کو، اپنی نرسز کو، اپنی ڈاکٹرز کو، کہ وہ اگر ان کے نوزائیدہ یا چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور ان کو فیڈ کرنا چاہتی ہیں، تو ایسا ماحول میسر کیا جائے کہ جہاں وہ پرائیویسی سے اور سکون سے ان بچوں کو دودھ دے سکیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا، ہم آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے وقت نکالنے کے لیے. ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے ہماری گفتگو کا یہ آخری حصہ تھا. آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی. اجازت دیجیے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے، وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ، وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو، پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی شمسی توانائی سے چلنے والی طاقتور خلائی گاڑی نے مشتری کے محور کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ خلائی گاڑی 5 سال کے عرصے میں 2.80 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچی ہے۔ کیلیفورنیا میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری میں اس مشن کے کنٹرولر اس وقت خوشی سے جھوم اٹھے جب انہیں یہ سگنل موصول ہوئے کہ خلائی گاڑی نے مشتری کے مدار کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ جونو نامی خلائی جہاز آئندہ 20 ماہ تک ہمارے شمسی نظام کے سب سے بڑے سیارے کا مطالعہ کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارے سائنسدانوں کو ہمارے شمسی نظام کی بنیادوں کا تعین کرنے میں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ بادلوں سے ڈھکی مشتری کی فضا کے نیچے ٹھوس سطح کو جاننے میں بھی مدد ملے گی۔ اس خلائی جہاز کے اندر کمپیوٹر اور برقی آلات بھی نصب ہیں اور انہیں ایک ایسے خانے میں رکھا گیا ہے جس کی دیواریں ٹائٹینیم کی ہیں اور ان کی موٹائی نصف انچ ہے، تاکہ حساس آلات کو تابکاری کے شدید اثرات سے بچایا جا سکے۔ جونو جہاز مشتری کے مدار میں پہنچنے والا دوسرا خلائی جہاز ہے۔ اس سے قبل ناسا کا گلیلیو جہاز 1995 سے 1903 تک مشتری کے مدار کے گرد گھومتا رہا۔ جونو کا مشن 2018 میں ختم ہوگا جب یہ جان بوجھ کر مشتری کی فضا میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور اب بات ہمارے شمسی توانائی کے ایک دوسرے سیارے نیپچون کی۔ علم حیت کے ماہرین نے نیپچون کے گرد ماحول میں بل کھاتے ہوئے شوخ رنگ کے پانی کے چکر جیسے گرداب ورٹیکس کا پتہ لگایا ہے۔ اس سال مئی میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ پر ہائی ریزولوشن تصاویر موصول ہوئیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ورٹیکس تقریباً امریکی براعظم کے رقبے کے برابر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ورٹیکس ہائی پریشر نظام ہے جو چمکتے ہوئے بادلوں کے ہمراہ نمودار ہوتا ہے۔ 2015 میں فلکیات کے ماہرین نے نیپچون پر بادلوں کا پتہ لگایا تھا۔ بعد ازاں ایک قریبی سیاہ مقام کی موجودگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مئی 2016 میں موصول ہونے والی تصاویر میں ورٹیکس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی تھی۔ برکلے میں علم حیت کے ماہر مائک وانگ کا تعلق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماحول میں شوخ رنگ کے پانی کے ورتے کی طرح کے ساحل اس صورت میں موجود ہیں جیسے اونچے لینس کی طرح کے گیس نما پہاڑ۔ نیپچون پر پہلے بھی پانی کے چکر جیسے گرداب کا پتہ لگنے کی بات کی جا چکی ہے۔ 1989 میں وائجر 2 اسپیس کرافٹ نے بھی ایسے ہی مقام کی نشاندہی کی تھی، جبکہ 1994 میں ہبل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ علم حیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بھنور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سائز، شکل اور استحکام کے لحاظ سے یہ صدیوں پر محیط نیا زاویہ سامنے آیا ہے جو چوڑائی، بہاؤ، رفتار اور سست روی کے روپ دھار سکتا ہے۔ تحقیق داں کہتے ہیں کہ ورٹیکس کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان میں تحریک کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ ماحول پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے لیے مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ سورج سے نیپچون اندازاً 4.3 ارب کلومیٹر دور ہے، جبکہ اسے سورج کے مدار کا چکر لگانے میں 165 زمینی سال کے عرصے کا دورانیہ درکار ہوتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر اسفر امام اور ساؤنڈ انجینئر کرٹس بائنم۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔